رب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے، اور ان کو جمع اور مرتب فرمایا ہے سیدی و سندی محبی و محبوبی شیخ العرب العجم عارف باللہ مشفقی و مصلحی و مربی و محسنی حضرت والا میر صاحب دامت برکاتہ ہوں، غلطی ہو گئی، معاف فرما، حضرت فرما رہے ہیں کہ میں اعلان کروں کہ میرے منہ سے نکل گیا شیخ العرب العجم، حضرت منع فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے. عورت کے ٹیڑے پن پر صبر کرنے کی وجہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، عورت مثل ٹیڑی پسلی کے ہے، بابا آدم کی ایک پسلی نکالی گئی تھی جس سے اما حوا پیدا کی گئیں، آپ سب اپنی پسلیاں گن لو، بائیں طرف ایک پسلی کم ہوگی، اسی ٹیڑی پسلی سے اما حوا پیدا ہوئی. علامہ آلوسی تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ وہ ٹیڑی پسلی سے پیدا کی گئیں، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت ٹیڑی پسلی کی طرح ہے، اگر تم اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو اسی ٹیڑے پن کے ساتھ فائدہ اٹھا لو. بتائیے آپ لوگ ٹیڑی پسلی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں یا نہیں، یا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ میری ٹیڑی پسلی کو سیدھا کر دو. اسی لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، المرأۃ کالظل ان اقمتہا کسرتہا و ان استمتعت بہا استمتعت بہا و فیہا عوج. عورت مثل ٹیڑی پسلی کے ہے، اگر تم اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو اس ٹیڑے پن کے ساتھ فائدہ اٹھا لو، بجائے اس کے کہ ناک بھوں چڑھاؤ کہ اس کی ناک چپٹی ہے، اس کا منہ کالا ہے، مجھے حسین بیوی ملنی چاہیے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کے پیٹ سے کوئی عالم، حافظ، ولی اللہ پیدا کر دے جو قیامت کے دن تمہارے کام آئے. اس لیے ان کو حقیر مت سمجھو، صورت کو مت دیکھو. بعض وقت زمین کالی ہوتی ہے مگر غلہ بہت بڑھیا نکلتا ہے. بعض وقت کالی کلوٹی عورت سے ولی اللہ پیدا ہوئے ہیں اور گوری چٹیوں سے شیطان پیدا ہوئے ہیں. اس لیے اپنی بیویوں کو حقیر نہ سمجھو، ان کے رنگ و روغن کو مت دیکھو. تو فرمایا ان اقمتہا، اگر تم عورتوں کو سیدھا کرو گے، کسرتہا تو انہیں توڑ دو گے. علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کی اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، فیہ تعلیم للاحسان الی النساء والرفق بہن والصبر علی عوج اخلاقہن لاحتمال ضعف عقولہن. اس حدیث میں تعلیم ہے عورتوں کے ساتھ احسان کرنے کی، اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنے کی، اور ان کے ٹیڑھے پن پر صبر کرنے کی، کیونکہ ان کی عقل کمزور ہے، اور جن کی عقل کم ہوتی ہے وہ زیادہ جلد لڑ جاتے ہیں. دیکھو بچوں میں جس کی عقل کم ہوگی وہ زیادہ لڑتا ہے. اور روح المعانی میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورتوں کا مزاج ایسا ہے کہ یغلبن کریمن، کریم شوہر جو انتقام نہیں لیتے، ڈنڈے نہیں مارتے بلکہ ڈنڈے کی جگہ انڈے کھلاتے ہیں، ایسے شوہروں پر بیویاں غالب آ جاتی ہیں. جانتی ہیں کہ یہ بدلہ نہیں لے گا، ڈنڈے نہیں مارے گا، گالی نہیں دے گا، اسی لیے کریم شوہر سے زور زور سے بولتی ہیں کہ ارے میں نے تم سے کہا تھا کہ ایسا کپڑا لانا، تم چیتھڑے لے آئے. میں نے اچھی چپل کے لیے کہا تھا، تم لیتھڑے اٹھا لائے. اور میں نے کہا تھا چائے کی اچھی پیالیاں لے آنا، تم ٹھیکرے لے آئے. اور وہ بیچارہ مسکرا کر رہ جاتا ہے اور بولتا کچھ نہیں. یغلبن کریمن ویغلبہن لئیمن، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نبوت ہیں. تفسیر روح المعانی کے اندر دیکھ لو، میں نے اپنی کتاب کشکول معرفت کے اندر اس کا حوالہ بھی لکھ دیا ہے. شوہر کو ناز دکھانا عورت کا حق ہے، تو نیک و لائق شوہر پر عورتیں غالب آ جاتی ہیں، زبان سے تیز بولتی ہیں، اور کمینے مستنڈے لوگ ڈنڈے مار مار کر ان پر غالب آ جاتے ہیں. سمجھتے ہیں کہ یہ کمزور ہیں، ان کا بھائی باپ تو پاس ہے نہیں، لہٰذا ایک لات اور دو گھونسے مار دیے. اب ایسے شوہر کو مارے ڈر کے وہ کبھی ناز بھی نہیں دکھاتی، حالانکہ اپنے شوہر کو ناز دکھانا ان کا شرعی حق ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، جب تو ناراض ہوتی ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ معلوم ہوا عورتوں کو تھوڑا روٹھنے کا، تھوڑا ناراض ہونے کا حق حاصل ہے، لیکن آپ کو انہیں جوتا مارنے کی اجازت نہیں ہے، ان کے ناز برداشت کرو۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کو کیسے پتا چل جاتا ہے کہ میں آپ سے ناراض ہوں؟ فرمایا کہ جب تو مجھ سے ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے اب رب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب مجھ سے خوش ہوتی ہے تو کہتی ہے بلا وربی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہنس پڑی اور فرمایا یا رسول اللہ، آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ عورتوں کو تھوڑا سا روٹھنے کا بھی حق حاصل ہے، اگر وہ منہ پھلا لے تو آپ گھونسے مت مارو، پیار سے پھسلا کر منہ میں گلاب جامن ڈال کر اس کو منا لو، مگر یہاں تو لوگ اس کو کہتے ہیں کہ تم کو کیا حق ہے روٹنے کا، بس ایک آیت یاد کر لی الرجال قوامون علی النساء، اور باقی حدیثیں اور آیتیں ان کو نظر نہیں آتی۔ مولوی بھی اس میں مبتلا ہیں، وہ بھی گھونسا مار کر منہ سجا دیتے ہیں کہ خبردار اگر آئندہ منہ پھلایا، حالانکہ محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اگر وہ منہ پھلائے تو اس کو خوش کرو، پوچھو کہ کیا تکلیف ہے، آپ کے حق میں مجھ سے کیا کوتاہی ہوئی، گلاب جامن چھپا کر لے جاؤ اور جلدی سے اس کے منہ میں ڈالو۔ بیویوں کے منہ میں لقمہ ڈالنا سنت ہے یا نہیں، کبھی تو اس پر بھی عمل کر لو، اور لقمے سے مراد یہ نہیں کہ اس کے منہ میں چٹنی ڈال دی اور مرچوں سے اس کو پیچش لگ گئی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بیویوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا معیار۔ آگے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہ ملفوظات جو حضرت والا نے اس میں جمع فرمائے ہیں، یہ بول تو اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ تمام ملفوظات حضرت والا کے لیے خاص ہیں، حضرت میر صاحب دامت برکاتہم کے لیے، اور دوسری چیز یہ کہ شاید اس قسم کے ملفوظات، اتنے ایسے انوکھی باتیں، یہ شاید اور مواعظ میں بھی نہیں ہیں، یہ بڑی قیمتی باتیں ہیں، مول خزانے ہیں یہ، ماشاء اللہ۔
صاحب نے جمع کیے،
ماشاء اللہ،
اکٹھا کر دیا میں نے، تو اس میں تنظیم جو مرتب کرتے ہیں منسوخ کیا ہے کہ الفاظ ادھر کے ادھر کچھ جو اس میں باتیں رہ جاتی ہیں اور مجھے یاد آ گئی، اس میں اضافہ کر دیا، باقی ساری محنت ان کی ہے۔
بیویوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا معیار۔ آگے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں فإني أحب أن أكون مغلوبا كريما، میں محبوب رکھتا ہوں اس بات کو کہ عورتیں مجھ سے تیز آواز سے بات کریں، لیکن میں کریم رہوں، میں اپنے اخلاق کی بلندیوں کے منار کو نہ گرنے دوں۔ میں
جو عورتوں سے واسطے ہی نہیں،
حضرت کی تربیت سے کتنے گھرانے خاندان جو ہیں وہ جڑ گئے، اور کتنے خاندانوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں فإني أحب أن أكون مغلوبا كريما، میں محبوب رکھتا ہوں اس بات کو کہ عورتیں مجھ سے تیز آواز سے بات کریں، لیکن میں کریم رہوں، میں اپنے اخلاق کی بلندیوں کے منار کو نہ گرنے دوں، میں اپنی اخلاقی بلندیوں کو قائم رکھوں اور اللہ کی بندیاں سمجھ کر بیویوں کی باتوں کو برداشت کروں۔ ولا أحب أن أكون غالبا لئیما، اور میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ میں کمینہ و بد اخلاق بنوں، ڈنڈے جوتے مار مار کر ان کو ٹھیک کروں اور میری اخلاقی بلندیوں میں نقص آ جائے۔ ایک مرتبہ نان نفقہ کے بارے میں ہماری مائیں زور زور سے بول رہی تھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو سب فوراً خاموش ہو گئیں، لیکن انہوں نے آوازیں سن لی تھیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تیز آواز سے باتیں ہو رہی ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی بندیو، تم نبی سے تیز آواز سے بولتی ہو، اور عمر سے ڈر گئیں۔ تو ہماری ماؤں نے کہا کہ اے عمر، تم سخت مزاج کے ہو، جبکہ ہمارا پالا رحمت للعالمین سے پڑا ہے۔ وہ ہمارے ناز اٹھانے والے ہیں، جبکہ ہمارا یہ حال ہے کہ ہم عورتوں کے ناز کیا اٹھاتے، الٹا عورتوں سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ناز اٹھائیں۔ بعض شوہر ایسے نالائق ہوتے ہیں کہ ذرا ذرا سی بات پر ہاتھ چھوڑ بیٹھتے ہیں، رات کو کہتے ہیں کہ تم کو محبت کا اعلیٰ مقام پیش کریں گے۔ اور دن کو ڈنڈے لگاتے ہیں۔ دوستو، اس لیے عرض کرتا ہوں کہ اگر بیوی سے کوئی تکلیف پہنچے تو علماء سے مسئلہ پوچھ لو۔ مثلا نماز نہیں پڑھتی تو علماء سے پوچھ لو، فضائل نماز اس کو روزانہ پڑھ کر سناؤ، لیکن مار پیٹ کا طریقہ اچھا نہیں ہے، جہاں تک ہو سکے برداشت کرو، لیکن اگر سختی کی ضرورت پیش آ جائے تو منع بھی نہیں کرتا، دین کے معاملے میں کچھ اجازت بھی ہے۔ جیسے وہ سنیما دیکھنے کے لیے کہے تو اس میں تھوڑی سختی کر سکتے ہو، وی سی آر لانے کو کہے تو ہرگز نہ لاؤ، کہہ دو کہ ہمارے گھر میں گناہ کا کام نہیں ہوگا۔ اگر اپنے بچوں کے لیے پلاسٹک کی بلی لے آئے تو فوراً اس کو توڑ کر پھینک دو، لیکن اس سے پہلے کوئی عمدہ چیز لا دو، ورنہ لڑائی ہو جائے گی۔ آواز نہیں آ رہی وہاں، آواز نیٹ صحیح ہے، پوچھتا ہوں بھی صحیح سے پوچھنا، آواز نہیں آ رہی کیا؟ جی کٹ جاتی ہے، اچھا کٹ رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کو سنا دیں، اس کو سنا، یہ موبائل پہ سنا دیں گے، وہ بھی چلتا رہے گا۔ حقوق میں کوتاہی پر بیویوں سے بھی معافی مانگی جائے۔ تو دوستو، جن لوگوں سے اپنی بیویوں کے حقوق میں کوتاہی ہو گئی ہے، وہ اب ان سے معافی مانگ لیں اور کہہ دیں کہ آئندہ میں تمہیں اللہ کی بندی سمجھ کر تم سے اخلاق سے پیش آؤں گا، تمہیں مجھ سے جو بھی اذیت پہنچی ہو، غصے کی حالت میں کچھ کہہ دیا ہو، اس کو معاف کر دو، اور قیامت کے دن، جو بڑا ہولناک دن ہوگا، مجھ سے کچھ بدلہ نہ لینا، اور جیسے میں اپنی بیٹی کے لیے چاہتا ہوں کہ میرا داماد اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے، اس کی خطاؤں کو معاف کر دے، آج سے میں تمہاری خطاؤں کو معاف کرتا ہوں، بلکہ پیشگی معاف کیا، اور اب تمہیں کبھی نہیں رلاؤں گا، کبھی ناراض نہیں کروں گا۔ اس طریقے سے اس کو خوش کر دو، اور محض زبانی جمع خرچ نہیں کرو، بلکہ اس کو کچھ رقم ہدیہ بھی دے دیا کرو، اور اس کا حساب بھی نہ لو، کہہ دو کہ یہ رقم تم کو دے دی، اب تمہیں اختیار ہے، جہاں چاہے خرچ کرو، چاہے اپنے بھائی بہن ماں باپ رشتے داروں پر خرچ کرو، آج سے میں اس کا کوئی حساب نہیں لوں گا۔ جیب خرچ دینا بیوی کا حق ہے۔ حکیم الامت نے کمالات اشرفیہ میں لکھا ہے کہ بیویوں کا یہ حق ہے کہ ان کو جیب خرچ بھی دو، پھر اس کا حساب بھی نہ لو، کیونکہ وہ مجبور ہیں، کما تو سکتی نہیں۔ اب ان کا دل چاہتا ہے کہ میرا بھائی آیا ہے، غریب ہے، لاؤ اس کو ہدیہ دے دوں، تو کہاں سے دے گی؟ لہذا اس کی خواہشات اور جذبات کا احترام کرو۔ وہ بیچاری ساری زندگی کے لیے تمہاری پابند ہے، رفیق حیات ہے، دروازے سے باہر نہیں جا سکتی، ساری زندگی تمہارا ساتھ دے رہی ہے، لہذا غیروں کی طرح اس سے پائی پائی کا حساب مت لو۔ عورت کی وفاداری اور شوہر کے ساتھ نباہ کرنے پر ایک چشم دید واقعہ عرض کرتا ہوں۔ عورت کی وفاداری کا عبرت انگیز واقعہ۔ ایک صاحب دوسری عورتوں پر نظریں مارتے تھے اور اپنی بیوی کو کم حسن کی وجہ سے حقیر سمجھتے تھے۔ ان کو حیضہ ہو گیا، دست پر دست آ رہے ہیں، تو ایسے وقت میں وہی عورت ان کا پخانہ دھویا کرتی تھی، اس کی اتنی خدمت کی کہ جب وہ اچھا ہو گیا تو رونے لگا کہ اے میری بیوی، تو نے تو میرا پخانہ دھویا، اور جن عورتوں سے میں نظر بازی کرتا تھا ان میں سے آج کوئی کام نہیں آئی، کام تو بس تو ہی آئی۔ ارے میاں، جب بڈھا چارپائی پر بیٹھتا ہے تو بڈھی ہی کام آتی ہے، جب کوئی بیماری آتی ہے تو بتاؤ بڈھی کام آتی ہے یا نہیں؟ اس لیے ان کو حقیر مت سمجھو، بس آج وعدہ کر لو، اگر آپ حضرات نے اللہ پر نظر کر کے اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے رہنے کا ارادہ کر لیا کہ میرے اللہ کی بندی ہے، لہذا اس کا دل خوش کر دو، تو اختر کا آنا وصول ہو گیا انشاءاللہ۔ اگر میرا یہ وعظ قبول ہو جائے تو میری یہاں تک آنے کی ساری تکلیفیں، سارا کچھ قبول ہو جائے گا۔ میں سارے عالم میں یہی باتیں پیش کر رہا ہوں کہ ایک تو نظر کی حفاظت کرو، غیر عورتوں کو اور پرکشش لڑکوں کو مت دیکھو، ایسے آدمی پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ نمبر دو، کسی پر ظلم نہ کرو، جانور پالو تو اس پر بھی ظلم نہ کرو، اور بیویوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اللہ کی کسی مخلوق پر ظلم نہ کرو۔ بس یہ آج کی تقریر کا خلاصہ ہے کہ کسی کا برادری خاندان میں کوئی جھگڑا ہو گیا ہو تو اس کو معاف کر دو اور سچے دل سے درگزر کر دو۔ بس جتنا بھی عرض کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ والی زندگی عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہمیں نفس و شیطان کی غلامی سے نکال کر 100% اپنی فرما برداری اور اطاعت کی زندگی نصیب فرما دیجیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ، ہم نے آپ کی کسی مخلوق پر ظلم کیا ہو، کوئی چیونٹی بھی نالائقی اور غفلت کی بنا پر ہم سے کچلی گئی ہو، یا بیویوں کو ہم نے ستایا ہو، یا خاندان والوں کو، ماں باپ کو ستایا ہو، تو ہماری ان خطاؤں کو معاف فرما دیجیے، اور ان میں سے جو لوگ زندہ ہیں ان سے ہمیں معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ ہم سب کو اپنے حقوق میں کوتاہی پر بھی معاف فرما دیجیے، اور اپنی مخلوق کے حقوق میں کوتاہی پر بھی معاف کر دیجیے۔ یا اللہ، آپ مسافر کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، بس ہم سب کو صاحب نسبت بنا دیجیے، کسی کو محروم نہ فرمائیے، سب کو اللہ والا بنا دیجیے۔ جو خواتین یہاں نہیں ہیں ان کو اور ان کے خاندان والوں کو، ہماری بیویوں کو، بچوں کو، اے اللہ نیک بنا دے، ہماری دنیا بھی بنا دیجیے اور آخرت بھی بنا دیجیے۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
اور ہم جو ہے ان کو آواز سے ہی نہیں پہنچ رہی، کیا فائدہ ہوا؟
تو وہ موبائل سے سنا رہے ہیں، اس سے آواز صحیح آ جاتی ہے۔
موبائل سے جیسے سنا رہی،
یہاں سے میرے فون پہ کال کر لیا انہوں نے، تو یہاں سے آواز جاری، اس میں اسپیکر لگ جاتا ہے موبائل۔
جی جی، قبول ہوتا تو ایک بات بھی تھی، پر صرف نہیں کریں گے بھائی، اللہ کا شکر ہے اللہ حفاظت کر رہا ہے۔ کٹ کٹ کے آ رہی ہے،
موبائل سے بھی آ رہی ہے۔
آفتاب نسبت مادہ چوہتر کی بھی باقی ہیں، چھتر کی بھی کچھ باقی ہیں، پہلے واحد کو تلاش کر لینا جو دوسرے رجسٹر ہیں اس میں کچھ چھپے چھپنے سے رہ گئے ہوں، تو اس کو اضافہ کر دیں گے. جو آخر کے ملفوظات ہیں جو سب 95 سے گئے ہیں یہ دوسری کتاب میں لے آئیں گے، یہ سب 46 سال پہلے کی ایک جگہ کر دیں گے.
عرض مرتب سے پڑھ سنا
دوں. آپ صاحب نسبت مع اللہ، یہ حضرت والا کی جو سن 1998 کا سفر جنوبی افریقہ کا ہوا تھا، وہیں سے لکھنا شروع کیا تھا لیکن دیر ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ اس کی کئی کئی بار تصحیح بھی کرنی پڑی. یہاں تک یہ چاہتا تھا کہ حضرت والا سامنے شائع ہو جائے، مگر اس میں حضرت والا کا جب انتقال ہوا تو اگلے دن یہ کتاب آئی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، حضرت والا کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ہماری سب کی مغفرت کا ذریعہ بنائے، میری بھی مغفرت کا ذریعہ بنائے، اور جتنے اس کے پڑھنے والے ہیں سب کے اللہ تعالیٰ مغفرت کا اور بلندی درجات کا اور دنیا دارین کی فلاح کا ذریعہ بنائے.
آمین.
یہ ملفوظات ہے، یہ سب سے زیادہ حضرت کے جتنے ملفوظات شائع ہوئے سب سے زیادہ زخیم کتاب یہی ہے. 1000 صفحات اس میں کی ہو رہی تھی، تو پھر 1000 صفحات میں جس سائز میں کتابیں چھپتی ہیں اس میں تو بہت موٹی ہو جاتی ہے بہت، تو پھر اس کے سائز کو بڑا کر دیا گیا. ابھی شاید غالباً 750 یا 650 کتنے صفحات ہیں اس کے اندر. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. عجیب و غریب ایک صاحب نے کہا حضرت کے ملفوظات کا انسائکلوپیڈیا ہے، ساری ملفوظات سے جمع ہو. عجیب و غریب ہے، کبھی جنگلوں میں کبھی حضرت ایلنگ بھی تشریف لے جاتے تھے. غالباً یہ 1998 کے بعد صحت کی حالت میں حضرت کا آخری سفر تھا، اس کے بعد تو حضرت والا 2000 میں بیمار ہو گئے، 1999 میں سفر وہاں کر نہیں ہوا، پھر 2002 میں سفر جنوبی افریقہ کا ہوا تھا. تو صحت کی حالت میں یہ حضرت والا کا آخری سفر تھا، تو جنگلوں میں بڑے بڑے علماء ساتھ چل رہے ہیں، حضرت والا چلتے چلتے رک جاتے تھے اور پھر جیسے وارد ہوتا ہے الہام ہوتا ہے بس اسی وقت بیان کرنا شروع کروا دیا، آدھا آدھا پور پور گھنٹہ ایک ایک گھنٹہ کھڑے کھڑے بیان کروا، چلتی پھرتی خانقاہ، چلتی پھرتی خانقاہ سے. اسی میں سے آج پڑھ کے سنایا جا رہا ہے.
آفتاب نسبت مع اللہ، یہ جنوبی افریقہ کا 8 سفر جیسے حضرت نے فرمایا. عرض مرتب یعنی یہ جو تحریر حضرت والا سیدی سندی محبی محبوبی مشفقی مصلحی مربی حضرت والا میر صاحب دامت برکاتہم نے تحریر فرمایا ہے. عرض مرتب جنوبی افریقہ کے احباب کی دعوت پر 1990 سے 2004 تک تقریباً ہر سال اور بعض دفعہ سال میں 2 مرتبہ مرشدی و مولائی شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دام ظلہم علینا جنوبی افریقہ کا سفر فرماتے رہے، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت والا سے جو دین کا عظیم الشان کام لیا ہے، خواص و عوام سب اس کے رب اللسان ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں حضرت والا دامت برکاتہم کے درد دل اور طریق اصلاح کا ڈنکا پٹا ہوا ہے۔ جہاں تشریف لے گئے خود اپنے اس شعر کی شرح ہو گئے، ایک قلب شکستہ کے اور آہ و فغاں کے ساتھ میں چل رہا ہوں مشعل سنت لیے ہوئے، ایک قلب شکستہ کے اور آہ و فغاں کے ساتھ میں چل رہا ہوں مشعل سنت لیے ہوئے۔ روز و شب کے مشاہدے ہیں کہ کیسے کیسے گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے لوگ آئے، اور حضرت اقدس کی صحبت بابرکت اور نگاہ پر تاثیر کی برکت سے اللہ والے ہو گئے، روح و قلب کا تزکیہ ہو گیا۔ حضرت والا کا شعر ہے، ایسے ویسے بھی ہو گئے کیسے، فیض کیسے ہیں شیخ کامل کے، ایسے ویسے بھی ہو گئے کیسے، فیض کیسے ہیں شیخ کامل کے۔ یہاں تک کہ بہت سے صرف ولی نہیں ولیگر بن گئے، جو مقتدی بننے کو تیار نہیں تھے وہ مقتدا ہو گئے۔ سبحان، طائب صاحب نے بھی حضرت والا کی شان میں کیا خوب فرمایا ہے، آپ تو زہر کو تریاق بنا دیتے ہیں، آپ تو زہر کو تریاق بنا دیتے ہیں، یعنی بیزار کو مشتاق بنا دیتے ہیں۔ پیش نظر کتاب 1998 میں ہونے والے حضرت والا دامت برکاتہم کے جنوبی افریقہ کے 8ویں سفر کے ارشادات کا مجموعہ ہے۔ حضرت والا دامت برکاتہم کا یہ سفر نامہ جنوبی افریقہ اور دوسرے سفر نامے ملکوں اور شہروں وغیرہ کے حالات اور جغرافیائی معلومات وغیرہ پر مشتمل نہیں ہوتے، بلکہ یہ حضرت والا دامت برکاتہم کے دوران سفر مختلف مقامات پر ہونے والے نصائح، ملفوظات اور بیانات پر مشتمل ہوتے ہیں، جو دلوں میں عشق حقیقی کی آگ لگا دیتے ہیں۔ احقر نے جب حضرت اقدس کا پہلا سفر نامہ لکھنا شروع کیا، اسی وقت حضرت والا نے فرما دیا تھا کہ میرے سفر نامے میں دنیا کے حالات اور جغرافیائی معلومات وغیرہ نہ لکھنا، بلکہ مجھ سے جو اللہ کی محبت کی باتیں سنتے ہو وہی تحریر کرنا۔ لہذا ہمیشہ کی طرح اس بار بھی احقر دوران سفر مختلف مقامات پر ہونے والے حضرت والا دامت برکاتہم کے ارشادات کو حضرت والا کی برکت سے محفوظ کرتا رہا، پھر سفر سے واپسی پر ان کی اشاعت کے لیے ان پر کام شروع کر دیا۔ اب الحمدللہ یہ کام تکمیل کو پہنچ چکا ہے، اور اس سفر نامے کو افادہ عام کے لیے شائع کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے اور اسے حضرت والا دامت برکاتہم کے لیے بلندی درجات کا ذریعہ اور احقر اور جملہ معاونین کے لیے سبب مغفرت و صدقہ جاریہ بنائے، اور حضرت والا کا سایہ عاطفت ہمارے سروں پر تا حیات قائم رکھے، آمین۔ نیچے حضرت والا کا نام ہے اور تاریخ ہے 13 محرم الحرام 1434 ہجری 28 نومبر 2012۔ آفتاب نسبت مع اللہ۔ دبئی کے لیے روانگی۔ حضرت مولانا مفتی حسین بھیات صاحب، اس بارے میں نوٹ لکھا ہے کہ نہایت افسوس کے ساتھ اطلاع دی جاتی ہے کہ حضرت مولانا مفتی حسین بھیات صاحب کا 2 برس قبل یکم رجب المرجب 1431 ہجری کو انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی بے حساب مغفرت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ حضرت مولانا مفتی حسین بھیات صاحب جو حضرت والا کے خاص احباب میں سے ہیں، حضرت والا کے خلیفہ مجاز بیعت بھی ہیں، اور جنوبی افریقہ میں حضرت والا کے سفر کے سب سے پہلے داعی بھی وہی ہیں، اور وہی ہمیشہ حضرت والا کے میزبان بھی ہوتے ہیں۔ وہ تقریباً 10 دن پہلے سفر کی ہمراہی کے لیے کراچی تشریف لائے۔ 5 اکتوبر 1998 بروز 2 شنبہ 2:15 بجے دوپہر
حضرت والا کی شرافت دیکھیے کہ کیا طبیعت میں شرف، اللہ تعالیٰ نے طبیعت ہی حضرت والا کی ایسے شریف النفس بنائی تھی کہ آخر کے جو سفر یہ ہوئے تو یہاں مولانا حسین بھیا صاحب اس وقت نہیں آ سکے تھے جب بیمار ہو گئے تھے، تو اس وقت یعنی بیماری کی حالت میں سفر کی دعوت دینے نہیں آئے تھے، تو مولانا عبدالحمید صاحب اور ان کے مرید یوسف ڈیسائی جو وہاں کے بہت بڑے تاجر بہت ہی رئیس ہیں وہ ساتھ تھے, اور مولانا عبدالحمید صاحب حضرت والا کے بہت ہی خاص اور حضرت کے بہت ہی عاشق اور بہت ہی محبوب خلیفہ ہیں وہاں جنوبی افریقہ کے. تو یوسف ڈیسائی نے حضرت کو دعوت دی کہ حضرت میں آپ کو اس سال میری دعوت قبول فرما لیجیے. ہر سال تو مفتی حسین بھیا صاحب کی دعوت پر آپ جاتے ہیں, وہ سفر کا انتظام کرتے ہیں, اس سال یہ میری ذمہ داری ہے. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے, تو دوں گا, اجازت تو ہے آپ کو, لیکن میرا قیام سب سے پہلے مفتی حسین بھیا کے یہاں ہوگا, اور اطلاع کر دیجیے کہ آپ کے یہاں جیسے میری آمد ہوتی ہے وہیں سے میں آؤں گا, وہیں سے اسفار پہ جاؤں گا, پھر واپسی بھی وہیں سے ہوگی. پھر مولانا تو ساتھ ہی ہو گئے تھے بعد میں, لیکن حضرت کی کیونکہ وہ اصل داڑھی تھے اور ہمیشہ حضرت والوں کو ہر سال وہی بلاتے تھے, تو حضرت کی شرافت نے گوارا نہیں کیا کہ ان کو اس طرح سے نظر انداز کر کے ان کے دل میں خیال یہ رہو کہ ساری دوسرے جسے ان کی اہمیت زیادہ ہو گئی. اس طرح کی دلوں کا پاس رکھنا یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں. وہیں جا کے ٹھہرے, وہیں سے پھر دوسری جگہوں کا سفر ہوا, اور پھر جہاں جہاں سے جو قریب سے حضرت والا جیسے آزاد مل گئے, تو پھر رات کو پھر وہیں آ جاتے تھے مولانا حسین بھیا. پھر اس کے بعد کہیں اور بھی جاتے تھے قریب میں, تو رات کو مولانا کے یہاں ہی ہوتے تھے. اور اسی طرح جب دوسرے جگہوں کا سفر ہوا ڈرون کا اس کا, تو وہاں سے آخر میں جب سب جگہ سفر مکمل ہو گیا, تو پھر مفتی حسین بھیا صاحب ہی یہاں سے روانگی. عجیب اخلاق تھے, اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف ہم لوگوں کا دھیان بھی نہیں جاتا. اسی طرح ساؤتھ افریقہ میں ماریشس میں ایک مفتی صاحب حضرت سے بیعت بھی ہوئے, حضرت نے ان کو خلافت بھی دی تھی, تو غریب آدمی تھے, انہوں نے حضرت کو کہا کہ حضرت میں آپ کو ایئرپورٹ پہ لے کے جاؤں گا, میری کار میں چلیے گا. حضرت کا بہت اچھا, تو ان کی کار تو حضرت جانتے تھے بہت ہی تکلیف دہ, نہ اس میں اے سی تھا نہ کچھ تھا, گرمی کے دن تھے. تو حضرت والے نے تو فرما دیا, مجھے معلوم تھا کہ حضرت والا سب اسی میں جائیں گے. ایک صاحب آ گئے دو کاریں بڑی بڑی لے کے, اور کہا حضرت آپ ہماری کار میں بیٹھ جائیے, اس میں آپ کو آرام بھی رہے گا. تو وہ گاڑی اچھی والی تھی, تو مفتی صاحب نے بھی کہا حضرت اسی میں آپ تشریف لے جائیے, اس میں وہ ہوگا, آپ کو آرام رہے گا. حضرت فرمایا نہیں, مجھے یہیں آپ کے پاس آرام رہے گا. انہی کی گاڑی میں بیٹھ کے حضرت ڈیڑھ گھنٹے کا سفر تھا, اسی گرمی میں حضرت تشریف لے کے گئے. اچھی والی جو گاڑی آئی اس نے کہا کہ نہیں, میں انہیں کے ساتھ جاؤں گا. بنگلہ یہ پہلا سفر حضرت والا کا ہوا تھا, دو جگہ سے بلاوا آیا, ایک تو ساؤتھ افریقہ سے مولانا حسین میات کا, اور ایک بنگلہ دیش سے اسن اسی میں. مولانا حسین صاحب بھیا رحمۃ اللہ علیہ جب بھی حضرت وہاں جاتے تھے تو حضرت والا کو دعوت دیا کرتے تھے کہ حضرت تشریف لے آئیے, ویزا بنوا لیا, سب کچھ کر لیا, جانے کا موقع نہیں ہوتا تھا. پھر دونوں ساتھ آ گئے, بنگلہ دیش سے بھی دعوت آئی, اور طے بھی کر لیا کہ جانا ہے, اور وہاں سے ان کا مولانا حسین بھیا کر لیا گیا. تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں, میں بنگلہ ساؤتھ افریقہ نہیں جاؤں گا, وہاں کے سب مالدار ہیں, وہ جب چاہیں یہاں ہوائی جہاز کا ٹکٹ کٹا کے آ سکتے ہیں ان کا جی چاہے سے. یہ غریب ملک ہے, یہ لوگ یہاں نہیں آ سکتے, ان کے پاس جاؤں گا. دس سال تک حضرت والی بنگلہ دیش ہی جاتے رہے اور وہاں یعنی بعض سال میں دو دو دفعہ, اور وہ جس علاقے میں حضرت والا ٹھہرتے تھے وہ ڈھالکا نگر کہلاتا, بہت ہی ایسا علاقہ تھا گندا کہ میں آپ کو کہہ نہیں سکتا. اس سڑکی وڑکی سب اس زمانے میں تو اور زیادہ, اب تو کچھ بہتر ہو گیا ہوگا, تو نالی بہ رہی ہے اور حضرت کی طبیعت کتنی نازک تھی. وہیں بچے سامنے بیٹھے ہوئے اپنا تہخانہ کر رہے ہیں, حضرت کی تو الٹی ہو جاتی تھی, وہاں کچھ نہیں حضرت نگاہ بچا کے در گزر. ہاں یہاں تک کہ میری تو بھوک بند ہو جاتی تھی جہاں ان کے یہاں ٹھہرتے تھے. کیا نام تھا, حاجی کمال صاحب کے یہاں, اس کا مکان یہاں تھا, عالیشان تھا, ابھی کچھ صاف ستھرا سا پھرتا تھا اسی محلے میں. تو مگر یہ اثر جب ہمارے اوپر یہ اثر تھا, حضرت والا کا کیا اثر ہوتا ہوگا. تو بہت سے لوگوں نے کہا, حاجی حبیب صاحب تھے, دھان منڈی وہاں کا ایک علاقہ ہے, جیسے یہاں کا بڑے علاقے ہیں, سب سے زیادہ سوسائٹی وغیرہ کون سا ہے, ڈیفینس ہے, ایسے ہی وہاں کا. تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ یہاں کے ٹھہر جائیے اور یہاں آپ کو ہوگا. حضرت بھائی کئی میل کے فاصلے پہ تھا, یعنی میں ٹھہر تو جاؤں گا لیکن یہاں سے لوگ وہاں نہیں جا سکتے, اس لیے میں وہاں نہیں جا. وہاں تو بڑے بڑے لوگ ہیں, آئیں گے انہیں اگر سو دفعہ غلط ہے یہاں آ جائیں, مشکل اٹھائیں, میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا. ویسا عظیم الشان کام اللہ نے وہاں لیا کہ فضائی بدل گئی. بنگلہ دیش کا جو ڈھالکا نگر میں بدعتیوں کا گڑھ تھا, سب کا سب ختم ہو گیا, سب اہل حق ہو گئے. اچھا اچھا, ایسا عظیم الشان بنگلہ دیش میں اللہ نے کام لیا, ساؤتھ افریقہ میں کہ جہاں جہاں بھی تشریف لے گئے وہاں تو کام ہوا ہی, لیکن جہاں نہیں بھی تشریف لے گئے وہاں بھی لوگ حضرت کے فیض سے محروم نہیں ہیں. کتابیں ایسی تقسیم ہوئی جیسے پانی کی طرح بہ جاتی. ہم نے کسی ہندوستان پاکستان میں بڑے بڑے علماء کو دیکھا کہ کسی کی بھی کتاب اس طرح, چھوٹی کتاب اس طرح بڑی کتابیں پانچ پانچ سو صفحات کی, ایسی ہر ایک کو حضرت والا ایسی تقسیم فرما دیتے. تو ہم نے نہیں دیکھا کہ بڑے سے بڑے عالم کی کوئی چھوٹی کتاب بھی اس طرح مفت تقسیم ہوئی ہو, نہ یہاں پاکستان میں نہ وہاں. میرا خیال کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا. چوبیس لاکھ روپیہ حضرت والا نے آخر میں 24 لاکھ روپیہ سعودی عرب بھجوایا اس کتاب کی ترجمہ کرا کے وہاں شائع کرنے کے لیے, 8 لاکھ انگریزی کتابوں کے ترجمے, یہ تو ہے جو ہمیں معلوم ہے, اور باقی اس میں لکھ دیا تھا, وصیت کر دی کہ میرا جو کچھ بھی میرے پاس ہدایا آئیں گے ان سے وہ سب نشر اشاعت میں لگا دی جائے. اور اس پہ خود تو دستخط نہیں کر سکتے تھے, تو مولانا مدد صاحب کے بھی دستخط پہ کر رہے ہیں. قاسم کو بلا لو جی,
جگہ دے دیں,
کرسی لے آؤ ذرا. انکل نہیں آئے کیا ابھی؟ اچھا ٹھیک, کرسی ادھر ہی لے آؤ, یہاں یہی بچا دو. یہ فرمایا کہ میں ساؤتھ افریقہ سے بھی دونوں دعوت ساتھ ساتھ تھی, حضرت فرمایا کہ صاحب تفریح کا والد جو رئیس لوگ ہیں مالدار ہیں وہ جب چاہے یہاں آ سکتے ہیں, ان کو غرض ہوگی یہاں آئیں گے, لیکن میں غریب ملک میں جاؤں گا. اور وہاں ایسا زبردست اللہ نے کام لیا, ساری بدعت ختم ہو گئی. سب وہ جو سب سے زیادہ بدماش آدمی تھا جو بدعتی پیر سے بیعت تھا, تو اس وہ جو بنگلہ دیش میں اس کو وہ حضرت کی اس مجلس میں آ گیا, تو اس نے جناب فوراً طائب ہو گیا, ایسا اثر اس پہ ہوا, حضرت سے مجھے بیعت کر لیا, بیعت کر لیا اس کو. اس کے بعد وہ سارا محلہ اس سے پریشان تھا, حاجی کا مال صاحب بھی وہ بھی, وہ تو خوش ہو گئے کہ یہ کیا ہوا, کبھی کسی سے 10,000 مانگ رہا لاؤ, اب وہ 10,000 کوئی نہ دے تو جان کا خطرہ, ایسا گنڈا تھا, کسی سے 5 نہیں مانگنی ہے, کسی سے 10 مانگنی. خیر اس کے بعد بیعت ہونے کے بعد جس پیر سے یہ بیعت تھا اس نے جنوں کو قبضے میں کر رکھا تھا, تو اس نے کہہ رکھا تھا کہ میری کرامت یہ ہے تم جس موسم میں جو پھل چاہو گے وہ میں منگوا دوں گا, تو منگوا دیتا تھا وہ جنوں سے, تو جائز بھی نہیں ہے جنوں کو قبضے میں کرنا, پھر وہ تو کسی کا مال اٹھا کے لے جائیں گے, کسی کے چوری تو وہ خیر اس کے بعد یہ اب حضرت کی کرامت یہ بھی تھی, یہ کہا سردی کا موسم تھا, اس نے کہا کہ مجھے آم کھلاؤ, اس نے کہا اچھی کوئی بات نہیں, ایک دم سے بجلی بند کی اور مراقبے میں بیٹھتا تھا, مراقبے میں بیٹھا 5-10 منٹ جب ہو گئے تو اس نے پوچھا کہ لاؤ آم ابھی تک کیوں نہیں ہے, تو اس نے کہا اچھا آم تو اس وقت نہیں مل رہا, کوئی اور سے پھل منگا, اس نے کہا نہیں مجھے تو آم ہی چاہیے, اس نے کہا کہ 3 دفعہ اس نے ایسا کیا, اور تیسری دفاع میں جب اس نے منع کیا کہ بھائی کوئی اور کوئی پھل بھائی پھل مل نہیں رہا, اس نے الا اللہ کہہ کے ایک منہ پہ لگایا الا اللہ کہ, اور اس کے سارے بری 100 کے قریب, اور کہہ کے ایک دم سے ایسے ہو گیا جیسے بے ہوش ہو جاتے ہیں, تو وہ اس کے خوب پٹ گیا, وہ تو اب اس سے بھی اپنے آپ کو بچا رہا تھا, کہتے ہیں اس پہ ہاتھ آ گیا, ہاتھ آ گیا ٹھیک ہے, چیٹے ویٹے دیے, پھر اس نے کہا کہ اچھا سب کو یہاں سے بھگاؤ, جب سب چلے گئے تو اس نے کہا جتنے پیسے رکھے تھے گولک میں یہ نکال کے مجھے دے, اور کل کو اگر یہاں نظر آیا تو سمجھنے سے لاش ہی جائے گی, وہ بھاگا, اس کے بعد جتنی خاصہ ایسی بنی ہوئی تھی سب کو بھگا دیا, وہ ایک تو دیکھ کے سب سے بڑا پیر وہی تھا, وہ جو بھاگا تو سب کے سب بھاگ گئے. تو دھان منڈی میں بہت بڑا شاندار بنگلہ تھا حاجی حبیب صاحب کا, آ کے حضرت وہیں ٹھہرتے تھے ان کی دعوت پہ صبح سے شام تک, اور واپسی میں وہیں سے واپسی ہوتی تھی, انہوں نے کہا تھا یہیں سے آ جائیے اور یہیں سے واپس, باقی سارا پورا مہینہ حاجی کمال صاحب کے یہاں ڈھال کا نگر میں جو ایسی جگہ تھی کہ جیسے آپ کو بتایا کہ میری بھوکی بند ہو جاتی تھی, حالانکہ ان کا گھر تو صاف ستھرا بہت عالی شان تھا, باہر اس کے ایسے حالات تھے کہ وہ دیکھ کے بس طبیعت ہو جاتی, حضرت نے فرمایا کہ یہاں میں نہیں آ سکتا, یہ غریب لوگ ہیں یہ وہاں نہیں پہنچ سکتے, آپ کے مکان پہ یہ جس دن کو وہاں سے سب بڑے بڑے لوگ آئیں گے اپنی کار میں شام کو بیٹھ کے, اور دن بھر میں خالی پڑا رہوں گا, یہاں تو دین کا کام ہو رہا ہے, میں اس کو چھوڑ کے حضرت والا ساری تکلیفیں اٹھانی مانی گئی, حالانکہ حضرت کی طبیعت ایسی نازک تھی کہ حضرت نے فرمایا کہ میں اگر کسی اپنے بچے کا بھی پیشاب پخانا نہیں دیکھا, اگر کبھی دیکھ لیتا تھا تو مجھے الٹی ہو جاتی تھی, پھر اپنے شہر کی خدمت کی اسی نازک مزاج کا, جب دست لگ گیا حضرت کو فالج ہو گیا تو حضرت 6 مہینے تک حضرت نے فرمایا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا, کس قدر مزاجہ کرنا پڑا ہوگا ایسی نازک طبیعت, تو اللہ کا شکر ہے ایسی جب ساؤتھ افریقہ کا سفر ہوا تو جیسے شیرے پہ چیوٹی رکھتی ہیں. ایسے علماء حضرت کا سن کے کہہ تشریف لا رہے ہیں, ہزار ہزار ڈربن سے چلے آ رہے ہیں صرف استقبال کے لیے. جیسے یہاں تک کہ جو حضرت اس وقت فرمایا تھا جب میں نازم آباد میں تھا, ہم دو تین ہی آدمی تھے, میں تھا اور آزاد صاحب تھے, سردار صاحب تو وہاں ملازم ہی تھے ان کے بڑے بھائی, اور یہ فرقان صاحب نگینے والے. ہم تین آدمیوں سے مجلس شروع ہوئی تھی, فرقان صاحب, آزاد صاحب اور میں. مگر حضرت اس وقت فرماتے تھے کہ اس وقت جنہوں نے مجھ سے تعلق کیا ہے ان کی جو میرے دل میں محبت ہے وہ اس وقت نہیں ہوگی جب لوگ جوک در جوک آئیں گے اور لوگ دیکھا دیکھی مجھ سے بیٹھ ہوں گے اور مجھ سے مسافر کی ان کو موقع نہیں ملے گا. اس وقت فرما رہے ہیں جبکہ کوئی جانتا ہی نہیں تھا حضرت والا. پھر آپ لوگوں نے دیکھ لیا, ہم نے صاف تبدیلی میں دیکھ لیا, بنگلہ دیش میں دیکھ اتنے بڑے بڑے علماء اب حضرت کے صبح سے تھک گئے اور پھر اب دیکھا کہ حضرت آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے. اب میں نے دیکھا کہ وہ بڑے بڑے علماء چلے آ رہے ہیں, میں جلدی سے دروازہ بند کر دیا, میں نے کہا کہ آرام مل جائے سر. ایسی صاف تفریقہ میں مولانا منصور الحق اور یہ سب مولانا عبدالحمید صاحب بعض بہت آرام کے وقت آتے تھے, میں ایسا ہو جا جیسے دیکھا ہی دروازہ بند کیا. مسافر کے لیے لوگ چلتے تھے, اب یہاں ہی دیکھ لو اس بیماری نے. ہاں
پانچ اکتوبر 1998 بروز دوشنبہ 2:15 دوپہر امارات ایئر لائن سے دبئی کے لیے روانگی ہوئی. پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر تقریباً 4:45 اور دبئی کے وقت کے مطابق 3:45 جہاز دبئی پہنچا. جوہانسبرگ کے لیے فلائٹ اگلے دن 4:00 تھی, اس لیے دبئی میں آرام کے لیے کافی وقت مل گیا جس سے سفر کی تکان جاتی رہی. اس بار بہت آرام رہا. حضرت والا نے فرمایا کہ آئندہ بھی انشاءاللہ اسی راستے سے سفر کیا جائے گا. جوہانسبرگ کے لیے روانگی 6 اکتوبر 4:45 امارات ایئر لائن سے جوہانسبرگ کے لیے روانگی ہوئی اور مقررہ وقت سے تقریباً 1/4 پہلے جہاز جوہانسبرگ ایئرپورٹ پر مقامی وقت کے مطابق 9:45 صبح پہنچ گیا, جس کی وجہ سے بعض احباب استقبال کے لیے جب ایئرپورٹ پہنچے تو حضرت والا سے ملاقات نہ ہو سکی کیونکہ حضرت والا ایئرپورٹ سے مفتی حسین بھیاض صاحب کے مکان واقع لینیشیا کے لیے روانہ ہو چکے تھے. بعد میں وہ حضرات قیام گاہ پر تشریف لائے. مفتی رضا الحق صاحب شیخ الحدیث دارالعلوم زکریا بھی ان حضرات میں تھے. حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ حضرت کا جہاز وقت سے پہلے پہنچنے پر میں نے چند اشعار کہے ہیں. آج طیارے کی سرعت دیکھیے, شاہ اختر کی کرامت دیکھیے, دیدہ و دل فرش کردہ ہر بشر, اس فضا کی بھی تو نصرت دیکھیے. جی
علاوہ
یہ تفصیل لگتا ہے دنیا بہت اچھا. ابھی حفاظت نظر کے مضمون پر ایک نادان کا اعتراض اور حضرت والا کا جواب. حضرت اقدس دامت برکاتہم کے خلیفہ مجاز حضرت مولانا یونس پٹیل صاحب دامت برکاتہم نے, یہاں بھی نوٹ حضرت نے فرمایا ہے کہ اب رحمت اللہ علیہ ہو گئے, مولانا یونس پٹیل صاحب دامت برکاتہم نے جو ڈربن سے حضرت والا کے استقبال کے لیے تشریف لائے تھے, حضرت والا سے عرض کیا کہ میں نے اپنی مجلس میں حفاظت نظر کے متعلق مضمون بیان کیا. ایک صاحب نے جو مجلس میں موجود تھے اگلے دن ایک اجتماع میں تقریر کی اور کہا کہ امت میں تو کفر اور ارتداد کا کالرا پھیلا ہوا ہے اور یہ صوفیہ خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے بدنظری کے زکام کا علاج کر رہے ہیں, ان کے یہاں بس یہی رٹ ہے کہ نگاہ بچاؤ نگاہ بچاؤ. استغفر اللہ. امت کی فکر نہیں جو کفر و ارتداد میں مبتلا ہو رہی ہے, لہذا یہ خانقاہوں میں چھپ کر بیٹھنے کا وقت نہیں ہے۔ صوفیوں کو چاہیے کہ باہر نکلیں، حفاظت نظر کے زکام کے علاج کو چھوڑیں اور امت کو کفر و ارتداد کے کالرے سے بچائیں۔ یہ سن کر حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو چاروں طرف کفر ہی کفر تھا، کفر کا کالرا جیسا اس وقت پھیلا ہوا تھا اس زمانے میں نہیں ہے۔ اب تو مسلمانوں کی کثرت ہے، اس وقت تو مسلمان بہت تھوڑے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرما رہے تھے زنا العین النظر، بدنظری آنکھوں کا زنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، بدنظری کرنے والا اور جو خود کو بدنظری کے لیے پیش کرے، یعنی ناظر و منظور پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور لا تسبل فإن اللہ لا يحب المسبلین، ٹخنے مت چھپاؤ کیونکہ ٹخنا چھپانے والوں سے اللہ تعالی محبت نہیں کرتے۔ اور نماز میں کوہنیوں کو کفتراش القلب، کتے کی طرح نہ پھیلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں فرمایا کہ اے صحابہ کیا نگاہوں کی حفاظت کے چکر میں پڑے ہوئے ہو، اور کیا ٹخنے چھپانے کی فکر میں پڑے ہو، اور کیا ایک مشت داڑھی کو اہمیت دیتے ہو؟ دیکھتے نہیں ہو امت کفر میں مبتلا ہے؟ بدنظری اور ٹخنا چھپانے وغیرہ جیسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو چھوڑو، امت کو کفر سے بچاؤ۔ ان مقرر صاحب سے یہ پوچھو کہ اگر یہ احکام دین کا اہم جز نہیں تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں جبکہ کفر کا غلبہ تھا ان کا حکم کیوں دیا؟ جو شخص نگاہ کی حفاظت نہیں کرتا، اس کی تبلیغ، اس کی تدریس، اس کی تصنیف سب عدم قبول کے خطرے میں ہے۔ اس کا مبلغ ہونا خطرے میں ہے، اس کا مدرس ہونا خطرے میں ہے، اس کا مصنف ہونا خطرے میں ہے، کیونکہ بالفرض اگر اس کی تبلیغ و تصنیف سے سب اللہ والے ہو بھی گئے، لیکن یہ خود تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ سے نہیں نکل سکتا۔ اس کی دعوت سے اگرچہ سب رحمت میں آ گئے، لیکن یہ خود تو لعنت ہی میں رہے گا جب تک توبہ نہیں کرے گا۔ اگر ایک ڈاکٹر کے گردے میں پتھری ہے، لیکن آپریشن کر کے دوسروں کے گردوں سے پتھری نکال رہا ہے، تو دوسرے تو شفا پا جائیں گے، لیکن اس کے گردے کی پتھری نہیں نکل سکتی جب تک کسی ڈاکٹر سے علاج نہیں کرائے گا۔ یہ اسی مرض میں مبتلا رہے گا اور اسی میں مرے گا۔
اشخص یہ جواب دے نہیں سکتا، بالکل الہامی جواب۔ یہاں بڑے سے بڑا عالم بھی فیل ہو جاتا، یہ تو صرف اللہ والوں کے جوابات ہیں۔ کہ اگر یہ معمولی چیز تھی تو جب کفر کا کالرا جو اس زمانے میں رکھ چاروں طرف کفر ہی کفر تھا، اور مسلمان تو کوئی تھا نہیں اس میں، اس وقت آپ جتنے احکامات تو وہیں سے آئے، تو صحابہ سے اس وقت کیوں فرما رہے تھے کہ نظر کی حفاظت کرو، بدنظری کرنے والا اور جس کو اپنے آپ کو دکھایا بدنظری کے لیے، دونوں پہ لعنت ہے، اللہ ملعون ہے دونوں۔ تو اگر یہ ایسے معمولی حکم ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرما دیتے کہ کفر کو سے نکالو امت کو، ان چکروں میں مت پڑو۔ عجیب و غریب۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عورتوں کو بھی جانا ہوتا بیچاری، معلوم کر دیجیے گا
جی،
اگر کوئی ایسی ایسی بات ہو، پریشانی ہو رہی ہو تو ہم کو
آواز صحیح آ رہی ہے۔